پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی چیز کیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ اللہ اکبر کہیں گے نا، تو اس وقت پھر آپ کو ایسے ہی لگے کہ سب کو خدا حافظ اور اللہ کے پاس آ گئے. ہاتھ کھڑے کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ میں تیرے در میں آ گیا. اب سب ٹیلی فون کالز بند. کوشش کریں اگر آپ اپنا فون بند کر لیں نماز سے پہلے، کیونکہ ایک چیز جو میں نے کئی دفعہ آزمائی ہے، جو ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اس کے بیچ میں آپ کا فون ضرور بجے گا، چاہے وہ کوئی رونگ کال ہو، چاہے وہ کوئی ایڈورٹائزنگ کی کال ہو، اور چاہے کوئی عام کال ہو. وہ فون آپ اٹھاتے نہیں، لیکن آپ کے دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے کہ میں نے کہیں کال کرنی ہے، بند کر دیں چند منٹ کے لیے. اٹھا تو سکتے ہی نہیں، تو پھر توجہ کیوں بٹے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی چیز آپ پڑھتے کیا ہیں. نماز کا ترجمہ، اگر آپ نماز کو سمجھ کے پڑھیں گے نا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا زیادہ فوکس ہوگا. اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم ابتدائی طور پہ پوری نماز کا ترجمہ تو یاد کر لیں. کتنی ضرورت ہے اس کی، جو کہہ رہے ہیں خود کو بھی تو معلوم ہو. اگر مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو گئیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہماری ہی دعاؤں سے ملا ہے؟ نماز کا ترجمہ یاد کرنا. پھر ایک اور خشوع پیدا کرنے کی ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بدل بدل کے سوراس پڑھیں. جب ہم ایک ہی رٹی رٹائی سورت پڑھتے ہیں نا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بھول بھول جاتے ہیں. پتہ نہیں ٹھیک پڑھی تھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ہوا تھا کہ نہیں، کچھ چھٹ تو نہیں گیا. اور انہیں مشکلات میں پھر شیطان ہمیں ڈال دیتا ہے. سکون سے پڑھیں، کچھ جلدی نہ کریں. پھر اس طرح نماز پڑھیں کہ جی آپ کی آخری نماز ہے. ایک امام ہے ادھر کہیں، تو وہ اکثر نماز پڑھانے سے پہلے یہی آواز لگاتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھو جیسے کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے. کیونکہ کسی کو پتہ چل جائے نا کہ اس کی موت کا فرشتہ کھڑا ہے اور اس نے موقع دیا ہے کہ تم دو رکعت نماز پڑھ لو، تب فیل کریں گے کہ وہ دو رکعتیں جتنے خشوع اور خضوع کی ہوں گی وہ شاید ہی ساری زندگی پڑھی ہوں. کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. تو یہ ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی جو ٹپس آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ یہ فائدہ دیتی ہیں خشوع پیدا کرنے میں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا کریں. ایسے لگے کہ میں میدان محشر میں کھڑی ہو رہی ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دن کی پانچ دفعہ کی نماز کل میدان محشر کے قیام، وہاں کھڑے کیے جانے کی تیاری ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. جو یہاں دن میں پانچ بار کھڑا ہو جائے گا، اس کو اتنی پریکٹس ہو چکی ہوگی کہ وہاں گھبرائے گا نہیں. اور جب آپ خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس کا ایک الٹیمیٹ رزلٹ آتا ہے، اور وہ کیا؟ وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں. یہ ہے نماز کا لازمی اثر. سورۃ قصص ہے نا غالباً، 21 پارہ، 21 پارے کی پہلی آیت میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان دن میں پانچ بار رب کو رب کہہ کے پکارے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، اور اس کے باوجود اس کے اندر تبدیلی نہ آئے. یہ مذاق ہے. نماز کا لازمی اثر ہے کہ نگاہ جھکتی ہے، نگاہ پاک ہوتی ہے، اللہ کی شرم آتی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے. ایمان والوں کا مزاج لغ والا مزاج نہیں ہوتا، وہ تو دور بھاگتے ہیں. سورۃ فرقان آیت 72 میں بھی آتا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو چیزوں سے گزرتے ہیں عزت سے گزر جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لغویات میں پڑھنا اپنی بے عزتی کرانے کے برابر ہے. لغو سے دور رہتے ہیں ایمان والے، یہ عباد الرحمان کی خوبی ہے. ایک جگہ آتا ہے، جب لغو کو سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اس سے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ لغو کیا ہوتا ہے؟ فضول اور بیکار مشغلے، کھیل تماشے، ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ اس کے اندر دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا، بلکہ نقصان ہی ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لغو سے منہ پھیرتے ہیں. تصور میں آ رہا ہے، کوئی شخص گیا اور اس نے سامنے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جو نہیں دیکھنی تھی، تو فوراً کیا ہوا، منہ پھر گیا. یہ اندر کے خشوع کو ظاہر کرتا ہے. ایمان والے کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں. سچا ایمان خشوع والی نمازوں سے جھلکتا ہے, اور خشوع والی نماز کا اثر لغویات سے اعراض سے جھلکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ مسجد میں جا کے نمازی بن جائے اور مسجد سے باہر نکلتے ہی کسی ٹور سے دو تین موویز پکڑ لے کہ آج ویکینڈ ہے. لٹرلی ایسا ہوا. مسجد کے بالکل ساتھ ہی کوئی مسلم گروسری سٹور تھا اور انہوں نے کچھ ایسی کیسٹس بھی رکھی ہوئی تھی, تو نماز پہ بند نہیں کرتے تھے. کہا کہ آپ اس کو اس وقت تو بند کر دیا کریں, نماز کا وقت ہے. تو کہنے لگے کہ ہماری سارے دن سے زیادہ سیل اسی وقت ہوتی ہے کہ مسجد سے نمازی نکلتے ہیں اور پھر ایک ایک دو دو تین تین ویڈیوز لے کے جاتے ہیں. اللہ اکبر, یہ مذاق ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو پوچھے, جس بندے کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ لغویات میں نہیں پڑے گا, اور اس کے آپ لغو کے اوپر بات آگے جا کے بھی انشاءاللہ بہت ہوگی. یہاں ہنٹس لے لیجئے, ہر ایک اپنے آپ کو چیک کر لے. نگاہیں ٹک نہیں سکتی, چاہے وہ سامنے موجود کوئی عورت ہو یا مرد, وہ کسی اسکرین پہ ہو, وہ کمپیوٹر کی اسکرین پہ ہو, وہ کوئی پاپ اپ ہو, وہ کچھ بھی ہو, ایمان والا ٹھہرتا ہی نہیں ہے. وہ اس کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. تفسیروں میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا, کہ ایک لڑکا کسی لڑکی کے پیچھے تھا, اور ظاہری بات ہے کہ تقاضا کو جائز تو نہیں ہو سکتا. لڑکی سمجھدار تھی, کہنے لگی کہ تم میری ایک شرط مانو پھر میں تمہاری بات مانوں گی. اور وہ کیا ہے کہ تم 8 دن غالباً کہیں 3 دن آتا ہے, 2-3 جگہ سے میں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے, تو ایک جگہ 2-3 یا 1 ہفتہ کچھ یا 40 دن کا بھی کچھ نے کہا کہ تم اتنے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ لو, بس اس کے بعد تم جو کہو گے میں کر لوں گی. کہا ٹھیک ہے, کیا مشکل ہے, 8 دن کی بات ہے. بس ہر آنے والا دن اس لڑکے کا اس لڑکی کی گلیوں کے چکر کم کرتا گیا. اگر 10 تھے تو 8, 8 تھے تو 4, اور چند دن کے بعد وہ لڑکا غائب. کئی سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ کہیں ملا, حلیہ بدلا ہوا, نگاہیں جھکی ہوئی. کہا تم وہی ہو جو حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھنے گئے تھے؟ کہا ہاں وہی ہوں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا زیادہ بات نہیں کرو, اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ایک عورت اور ایک مرد تنہائی میں بات کریں. کہا یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کہا وہ عمر کے پیچھے پڑی ہوئی نمازوں نے دل کی حالت بدل دی. کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنے دلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے تو باہر جانا پڑتا تھا, اب تو لغو ہمارے گھروں میں. کتنا ظلم ہے. مائیں بچپن سے بچوں کو لغویات کا عادی کر دیتی ہیں, چاہے وہ کارٹونز دکھا کے. بکنیز پہنے ہوئے کارٹون دکھائیں گے تو کیا بچوں کی نگاہیں پاک رہیں گی؟ گندے اور بہودہ سین دیکھتے ہوئے بچے جو جوان ہوں, کیا جوان ہونے پہ ان کی نگاہیں پاک رہیں گی؟ ہر ایک سوچ سکتا ہے. وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, اور جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. اس کا رب دیکھیے پچھلی آیت سے. آپ دیکھیں گے کہ ہر آیت دوسرے سے لنکڈ ہے. ایمان اچھا تھا تو نماز ہوئی, نماز ہوئی تو خشوع والی ہوئی, خشوع والی نماز کا اثر ہوا کہ لغویات چھٹ گئیں, بیکار مشغلے چھٹ گئے. جب بیکار مشغلے چھٹ جاتے ہیں نا تو پیسہ بہت بچتا ہے, کیونکہ عموماً مال جو خرچ ہوتا ہے نا ہم لوگوں کا, وہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ ہمارا کیا, عام دنیا کی بات کروں گی تاکہ جھوٹ نہ ہو. الحمدللہ عموماً لوگوں کے مال کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ اپنے گھروں کو دیکھ کے ہر ایک دیکھ سکتا ہے کتنا پیسہ مہینے کا شیطانی ساز و سامان پہ لگتا ہے, اس کو خریدنے میں اور بعد میں اس کو مزید انٹرٹین کرنے میں, اور کتنا دوسری چیزوں میں. افسوس کی بات ہے کہ محنت کی کمائیاں اس کا کثیر حصہ لغویات کو عام کرنے پہ لگتا ہے. پھر زکوٰۃ دی جاتی ہے, فاعلون کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہاں زکوٰۃ کی بات ہوئی, سورت مکی ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے پھر کیا زکوٰۃ کی بات ہے, کیونکہ زکوٰۃ مدینہ میں آ کے فرض ہوئی تھی. اس کے دو معنی ہیں, اور لفظ فاعلون بھی بتاتا ہے, ہم اس کو دیکھیں گے. زکوٰۃ کہتے ہیں کسی چیز کو عمدہ طریقے سے پاک کرنا اور بڑھانا. بالیدگی بولتے ہیں نا, نشو و نما پانا، کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا اور آگے بڑھانا۔ یعنی زکوٰۃ کے لفظ میں بڑھوتری کا معنی بھی آتا ہے، زیادہ ہو جانا، اور پاک کرنے کا معنی بھی ہے۔ ایون جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ دونوں ہی فائدے ہوتے ہیں، ہمارا مال پاک بھی ہو جاتا ہے، جو باقی مال رہ جاتا ہے 97.5 جو ہوتا ہے، یعنی 97.5% جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں 2.5% نکل گیا، اور اسی طرح مال بڑھتا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا تھا کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی جیسے جسم میں کوئی گلٹی ہو تو اس کو نکال دیں تو پھر صحت اچھی ہونے لگتی ہے، بالکل زکوٰۃ بھی یہی کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں لپٹے گا، اور اس کی باچھوں کو کھول کر، باچھیں یعنی اس کے جوز جبڑے کو کھول کر ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک، میں تیرا کنز ہوں، میں تیرا کنز ہوں۔ اور کنز کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال یا خزانہ جس پہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور زکوٰۃ سے نفس کی پاکیزگی بھی مراد ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، آخری 30ویں پارے کی صورت نمبر 91 ہے، 91 اور آیت نمبر 9 ہے۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اس لیے یہاں چونکہ مکی صورت ہے تو یہاں اصطلاحی معنی نہیں، عام معنوں میں مراد ہے، یعنی زکوٰۃ نفس، نفس کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ، پاک کرنا ناپاک چیزوں سے، یعنی تزکیہ کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، پیوریفیکیشن آف سول، مسلسل کوشش اور جد و جہد سے حاصل ہوتی ہے۔ خراب چیزوں کو نکالنا اور اچھی چیزوں کو ڈالنا، یہ تزکیہ ہوتا ہے، ڈیول وے ہے۔ صرف خوبیاں پیدا نہیں کرنی، خامیاں بھی نکالنی ہیں۔ دیکھیے، اچھی باتوں کا فائدہ تب ہوتا ہے جب بری نکلے۔ تزکیے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور ضرورت اس لیے محسوس کرتی ہوں کہ آج بھی وہ لوگ جو نمازیں تو پوری 5 پڑھتے ہیں لیکن ابھی لغویات سے نہیں نکل چکے، ابھی زکوٰۃ نہیں ہوئی نفس کی، نظر پاک نہیں، دل پاک نہیں، ہاتھ پاک نہیں، ہاتھ چیٹنگ کرتے ہیں، آنکھیں نظر بازی کرتی ہیں، قدم چلتے ہیں، زبان لفظ بولتی ہے، اور وہ ساری تمہیدیں جو زنا کی ہوتی ہیں وہ اکثر پوری ہو جاتی ہیں۔ کئی آئیڈل دل میں چھپائے رکھے ہیں، کئیوں کے پوسٹرز وارڈ روبس کے اندر لگے ہوئے ہیں، بغیر اس بات کے سوچے کہ جتنی بار کسی غیر مرد یا غیر عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو فرشتوں نے اس کو کیا لکھا ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تزکیے پہ بات کریں۔ ایک کام ہوتا ہے نیکیاں کرنا، نمازیں پڑھنا، سب کام اچھے کرنا، جو بھی کر سکتا ہے، اس کو تزکیہ نہیں کہتے۔ تزکیہ کیا ہے؟ کہ ساتھ ساتھ خراب عادتوں کو بھی نکالنا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسان بیج ڈالتا ہے نا زمین میں، اب جب زمین میں بیج ڈالتا ہے نا تو بیج ڈالتے ہی کیا بیج اگاتے ہیں؟ نہیں، ساتھ ساتھ جڑی بوٹیوں کو بھی نکالتا ہے، کیونکہ ورنہ وہ کھاد اور پانی جو ہے وہ جڑی بوٹیاں لے لیں گی، بیج کمزور رہ جائے گا اور جڑی بوٹیاں بڑھ جائیں گی۔ یہی حساب نیکیوں کا ہے، نیکیاں تب فائدہ دیتی ہیں جب بری عادتیں نکلیں۔ جڑی بوٹیاں ہیں یہ گندی، یہ کانٹے ہیں جو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یا جیسے کہیں کسی کنویں میں کتا گر جائے، اب لوگ عالم کے پاس آ کے پوچھیں کہ کیا کریں اس پانی کا، وہ کہتے ہیں کہ جی اب پانی سارا نکال دیں، اب بعد میں نیا پانی زمین سے آئے گا، صاف دیواریں وغیرہ صاف کر دیں تو نیا پانی پاک ہوگا۔ مثال دیتی ہوں، اب کچھ دن کے بعد وہ پھر آ جاتے ہیں، جی پانی تو ابھی بھی گندا ہے، بھئی کیوں، پانی سارا نہیں نکالا تھا؟ ہاں نکال دیا تھا، دیواریں صاف ہو گئی تھیں، ہو گئی تھیں، تو اب کیوں گندا ہے؟ وہ اس لیے کہ ابھی کتا تو پانی میں ہی ہے، آپ نے تو وہ نکالنے کو کہا ہی نہیں تھا۔ بس یہی مثال ہے، جب تک گناہوں کے کتے دل سے نہیں نکلیں گے نا تب تک دل کی دیواریں صاف ہو بھی نہیں سکتی، اندر پانی کہاں سے آئے گا ایمان کا؟ اس لیے ضرورت ہے اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو پاک کرنے کی۔ مومن گندی نگاہ کا نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نگاہیں جھکانے کی بات کی، کیونکہ جب نگاہ جھکتی ہے نا تو دل پاک ہوتا ہے، اور دل پاک ہے تو پھر انشاءاللہ باقی باتوں کی تو ضرورت ہی پیش نہیں آتی. صحیح بخاری کی اور بہت ساری اور سندوں میں بھی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ العینان تزنیان وزناہم النظر, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے, یعنی شہوت کی نگاہ سے مطلقاً دیکھنا منع نہیں ہے, یہاں اشارہ مقصود ہے غیر محرم کو شہوت سے دیکھنا. والیدان تزنیان, نہیں العینان آنکھیں زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا کیا ہے شہوت سے دیکھنا. پھر اس کے بعد پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, وہ کیا ہے چل کے جانا. ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, وہ کیا ہے چھونا. دل بھی زنا کرتا ہے, کیسے, دل میں گندے خیالات کا آنا. اور فرمایا اس کے بعد شرمگاہ یا تو ساری چیزوں کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب, یعنی اصل فعل پھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ بعد کی بات ہے, لیکن بندہ زنا کی جو قربات ہیں اس کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کی نگاہوں کو پاک رکھے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ بچپن سے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو تو انسان ہوش آنے کے بعد کرے گا, لیکن ان معصوموں کی نگاہوں کا لحاظ رکھا جائے. جب اتنا کلوز انٹریکشن ہوتا ہے تو وہاں جب تک بڑی زیادہ دل کے اندر پاکیزگی نہ ہو بات نہیں بنتی. آپ دنیا میں کوئی دیواریں نہیں کھینچ سکتے کہ ایک طرف سارے مرد ہو جائیں اور ایک طرف ساری عورتیں. اسی دنیا میں جینا ہے, مردوں نے بھی ادھر رہنا ہے عورتوں نے بھی ادھر رہنا ہے, لیکن دیواریں قائم ہوں گی تو دل کے اندر کھڑی ہوں گی. اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ بیوی سے یا بچوں سے یا ماں باپ سے یا دوستوں سے یا خاندان اور برادری سے کیا ڈرے گا, کیونکہ اللہ کا خوف بندے کو گناہوں سے دور کرتا ہے. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, کرنے والے ہیں. فاعلون کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ ان کی عادت بن چکی ہے, یہ نہیں کہ کبھی ہوا تو کبھی نہیں. یہ بھی ہو سکتا, لفظوں کو دیکھے تو یفعلون آنا چاہیے تھا اگر تھوڑا سا گرامر آپ کو بوجھل نہ لگے. کرتے ہیں, نہیں کرتے نہیں, کرنے والے ہیں, مستقل عادت ہو چکی, ہمیشہ کریں گے. اور اگر اس سے صحیح زکوٰۃ کا معنی بھی لیا جائے تو پھر اس سے مراد نفل صدقات ہیں, اور وہ تو ہر دور میں ہی تھے, اور نصاب وغیرہ جو تھا وہ مدینہ میں آنے کے بعد مقرر ہوا تھا. وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب اس سے اگلا مرحلہ شرم گاہوں کی حفاظت. فروج فرج کی جمع, فرج سوراخ کو کہتے ہیں, شرم گاہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. حافظون, حفاظت کرنے والے کے دو معنی ہوتے ہیں, چھپانا, ستر کو ڈھانپ کر رکھنا, کسی کے سامنے کھولتے نہیں, کوئی ایسا لباس نہیں پہنتے کہ لباس پہن کے بھی اوریاں دکھیں. اور اس کی دو ہی شرائط ہیں, ہم پیچھے سورۃ الاعراف میں دیکھ چکے. دو طریقوں سے جسم کے فگر دکھتے ہیں, شفاف نہ ہو اور وصاف نہ ہو. شفاف کہتے ہیں سی تھرو کو, اتنا پتلا نہ ہو کہ جسم کے اندر سے جسم جھلکے, اور اتنا تنگ نہ ہو, وصاف وصف بیان کرنے والا, اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کا ایک ایک انگ دکھے. یہی شرط عورتوں کے لیے ہے, یہی شرط مردوں کے لیے. ہر ایک اپنے لباس کا جائزہ خود لے سکتا ہے, اور ایسے لباس پہننا تو دور کی بات ہے, اس میں نماز قبول ہوگی کیسے, اور اگر نماز پڑھی جائے ایسے کپڑوں میں تو خشوع آئے گا کہاں سے. اگر وسوسے آتے ہیں یا نماز صحیح ادا نہیں ہوتی تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا لباس تنگ یا اوریاں تو نہیں. گویا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, گویا کہ یہاں آپ شرمگاہوں کے تزکیے کی بات ہے. دیکھیے لغو سے اب بات آگے بڑھ گئی نا, چھوٹی چھوٹی لغویات زندگی میں آتی ہیں تو پھر شیطان دوسری چیزوں کو بھی آسان کر دیتا ہے. اور تزکیہ کس کس سے کرنا ہے؟ شرک سے بچنا ہے, بدعت سے بچنا ہے, بدگمانیوں سے بچنا ہے, غیبتوں سے بچنا ہے, ہر گناہ سے بچنا ہے. انسان جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا نا, اتنا ہی پاک صاف ہوگا, اس کا تزکیہ دکھتا ہے, دل پاک, آنکھیں پاک, اس کو اپنا گھر کافی ہو جاتا ہے, وہ حرام کی طرف سوچتا بھی نہیں. ورنہ یاد رکھیے یہ تو بس ایک بند ہے, ٹوٹ گیا تو پھر اس کی کوئی حد نہیں, خواہش اور لسٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی, بس ایک چین چلتی ہے اور پھر انسان ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, اور پھر ہر گناہ کرتا جاتا ہے اپنا حق سمجھتے ہوئے. سورۃ اعلیٰ آیت 14 میں آتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. سورۃ الشمس آیت 9 اور 10 میں آتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا یعنی نفس کو، اور برباد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا دساہا. سورۃ نور میں بھی آپ پڑھیں گے کئی بار یہ جملہ آئے گا فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تو ایک جگہ آتا ہے کہ ما زکا، کوئی پاک ہی نہ ہوتا تم میں سے. سورۃ نساء 49 میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، اس کا تزکیہ دعویٰ نہ کرو. اب دیکھیے کہ ظاہری طور پہ ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں، فیٹ تو نہیں بڑھ گئی، کولیسٹرول تو نہیں بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی طور پر چیک کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کہ اپنے اندر گناہ کی رغبت کو بڑھاتے جا رہے ہو کہ کم کرتے جا رہے ہو. اس لیے فرما دیا کہ تزکیہ کرو. تو حفاظت کا پہلا معنی ہم نے دیکھ لیا، ستر کو چھپانا، اور دوسرا معنی وہی ہے کہ حرام جگہ پہ استعمال نہیں کرنا. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ آیت تب سمجھ آئے گی جب آپ اس آیت کو مکی آیت سمجھیں گے. اور مکہ کا دور وہ تھا، اسلام سے بہت پہلے بھی یہ رواج موجود تھا کہ جب کوئی دو قبیلوں کی جنگ ہوتی تھی، آپس میں لڑائی ہوتی، قبیلے والے نہ صرف خود آتے تھے لڑنے کے لیے بلکہ بعض دفعہ بچوں اور عورتوں کو بھی لے آتے تھے، سارے ہی آ جاتے تھے اسلام کے خلاف یا دو قبیلے لڑتے تھے. دستور یہ تھا کہ جب ایک قبیلہ جیتتا اور دوسرا ہارتا تو ہارنے والے کا مال اسباب قبضے میں کر لیا جاتا اور ان لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا. جب قیدی بنایا جاتا تو اس میں عورتیں بھی آتی تھیں، بچے بھی آتے تھے کبھی کبھی، بوڑھے بھی آتے تھے اور مرد بھی آتے تھے. یہ جو پکڑے جانے والے لوگ ہوتے تھے نا، ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور عورتوں کو کنیزیں بنا لیا جاتا تھا، جس کو آج کے معروف لفظوں میں لونڈی کہتے ہیں. اب جو ان کو لے لیتا تھا وہ پوری طرح با اختیار ہوتا تھا کہ ان غلاموں کو کیا کرے، چھوڑ دے، آزاد کر دے، ان سے کام کروائے، محنت کروائے، ان کا پیسہ لے، یا کوئی بھی اختیار اس کا ہوتا تھا. اسلام سے پہلے یہ چلتا آیا، نہ اسلام نے اس شعبے کو شروع کیا نہ اس کو بڑھایا، بلکہ آج اگر یہ چیز ہمیں نہیں دکھتی تو یہ اسلام کے بنے ہوئے قواعد کے مطابق ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احکامات آتے گئے، اسلام بنا، بدر پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں ہوئی، مسلمانوں کو اس میں 70 قیدی ملے، اسی طرح اور جنگوں میں ہوا، تو اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے. تو اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے قوانین وضع کیے کہ الحمدللہ ان کی وجہ سے آج آپ کو دنیا میں نہ غلام دکھتے ہیں نہ لونڈیاں. یہ بات کوئی سمجھتا بھی نہیں، سوچتا بھی نہیں کہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ آج دنیا میں آپ کو غلامی نہیں دکھتی. بڑے بڑے کفاروں کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کی رغبت دلائی گئی، غلام کو آزاد کرنے پہ بہت موٹیویٹ کیا گیا، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کروایا گیا. تو یہ ساری چیزیں اسلام میں ہمیں دکھتی ہیں. یہ آیا جب نازل ہو رہی تھی تو اس وقت تک لونڈیزم موجود تھا. اب ہوتا کیا تھا کہ جب لونڈیاں بن کے آتی تھیں کسی کے قبضے میں، تو ظاہری بات ہے کہ اب ان کو بھی سروائیول کہ ان کے پرابلم تھے، ان کو بھی جینے کا حق دینا تھا، ان کی ضروریات کو دینا تھا. مرد تو چلے جاتے تھے کام پہ، اب وہ تو کمائی کر کے لائیں گے اور اس کا پیسہ جو تھا مالک کو ملتا تھا یا کچھ اور بھی ہوتا تھا. لونڈیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا کہ ان کو پھر حقوق دینے کے لیے انہی مردوں کے گھروں میں رہنا ہوتا تھا. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے، اسلام سے پہلے جو فحاشی تھی اس کو تو چھوڑ دیں، اس کی تو کوئی اس وقت بات ہی نہیں ہے. جب اسلام کے انڈر یہ بات آئی تو کوئی فوجی خود سے لونڈی نہیں لے سکتا تھا. امیر لشکر جو اپنے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ اپنی مرضی سے جس کو جو لونڈی دیتے تھے وہ وہی لینے کا مکلف تھا, اور جو لونڈی ایک کو مل جاتی تھی وہ دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوتی تھی. اب اللہ کے نبی یا امیر جب کسی لونڈی کو کسی ایک سپاہی کے ہاتھ میں دیتا تھا تو یہ دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے نکاح کے وقت باپ ولی بن کے اپنی بیٹی کا نکاح کسی مرد کے ساتھ کر دیتا ہے. اس میں بھی تو دو چار بول ہی ہوتے ہیں نا, جس کے بغیر نکاح نہیں, اور وہ ہی ہو جائیں تو حلت ہو جاتی ہے. اسی طرح پھر لونڈی اس مرد کے لیے حلال ہوتی تھی, چاہے تو اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرے, کیونکہ امیر لشکر نے اس کو وہ ایک باپ ہونے کے ناطے دے دی, چاہے تو اس کو آزاد کرے. کوئی ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ہر لونڈی کے ساتھ تعلق رکھا جائے, اور کوئی رکھ لیتا تھا تو یہ اصل میں ان عورتوں کے جسمانی حقوق کو ادا کرنا تھا. کیسے رکھا جائے ان کو گھر میں؟ اگر اس کو شادی کرنے دیا جائے تو نہیں کر سکتے, کیونکہ اکثر کفر پہ ہوتی تھیں. دوسری بات ہے کہ اگر شادی کر کے برابر کے حقوق دیے جاتے تو وہ اپنی پہلی مسلمان بیوی پہ ظلم ہوتا. تیسری بات یہ کہ نہیں ان کو کچھ ماں بہن بنا لیا جاتا اور بس ان سے خدمت ہی لی جاتی, تو پھر سوال تھا کہ پھر ان عورتوں کے جذبات کا کیا ہوگا. تو لہٰذا یہاں تفصیلات کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ الحمدللہ آج یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم ان آیتوں کی حد تک یہ دیکھ لیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت یہ بات تھی کہ اگر کوئی اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون, جو اس کے سوا کوئی راستہ ڈھونڈے گا وہ زیادتی کرنے والا ہے. اس بات کو کہنے سے پہلے آخری جملے اس ٹاپک پہ بول دوں کہ اس سے مراد لے کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ گھروں کے اندر کام کرنے والی عورتیں جائز تھیں یا ہیں, یا کوئی اسی طرح کے گندے نام بھی نہیں لینے کو دل چاہتا کہ کوئی عورت جو آپ کے ساتھ کام کرتی ہے, چاہے وہ کسی کی سیکٹری ہے یا کوئی اور, اب اس کے ساتھ بھی راہ و رسم بڑھانے کی اجازت مل گئی. اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو یہ اس کے ذہن کی تاویل ہوگی اور اللہ کے کلام کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا ہوگا. آج کے دور میں اگر آپ عام حالات میں, اور جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے ہمارے کلچر میں, اس آیت سے مراد صرف بیوی ہی ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, جو اس کے سوا کچھ چاہے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں, زیادتی کرنے والے ہیں. اس سے کیا مراد, اس سے مراد کیا ہے؟ دو باتیں, یعنی ان عورتوں کے سوا کسی اور سے کوئی اگر ایسا تعلق رکھتا ہے تو وہ زیادتی کرنے لے, اور آدون لفظ کے اندر ہی وہ لفظ ہے جس کو ادوف کہتے ہیں, اور ادوف دشمن کو کہتے ہیں. گویا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے لیے اگر کوئی انسان ایسی بات کہتا کرتا یا سوچتا ہے تو وہ دشمن ہے. کس کا دشمن ہے؟ اب انسان خود ہی سوچ سکتا ہے. حدوں سے بڑھتا ہے نا تو انسان اللہ کے مقابلے پہ بھی آ جاتا ہے, اللہ کے دین سے دشمنی کرتا ہے اور اپنے نفس سے بھی دشمنی کرتا ہے. اور اس سے ایک اور طریقہ, ایک اور بات بھی مراد ہے, اور وہ کیا کہ بیوی سے ہی تعلق میں شریعت کی حدود سے نکلنا, یہ بھی اس سے مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ رکھا, جو جگہ رکھی, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات تھے, اسی کے اندر رکھنا. بیوی کو ایک آبجیکٹ سمجھ کے انسان اور جانور کا فرق مٹا دینا, وہ بھی اسی میں آتا ہے. قوم عملے لوت بھی اس میں آتا ہے. ہوموسیکشویلٹی, لیسبینس ہونا بھی اسی میں آتا ہے کہ کوئی عورت عورت کے ساتھ ایسا معاملہ رکھے. بیوی کے ساتھ خاص مخصوص دنوں میں تعلق قائم کرنا, وہ بھی اسی میں آتا ہے. اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ ناجائز دوستیاں, وہ بھی اسی میں ہیں. حرام طریقے اختیار کرنا بھی اسی میں ہے. اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت پہ ایسی نگاہ رکھنا, یہ بھی اسی میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں تھے تو آپ کو جنت اور جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے تھے. اس میں جہنم کے مناظر میں آپ نے ایک منظر دیکھا, یا آپ کو دکھایا گیا کہ کہیں کچھ کھانا پک رہا ہے, ہنڈیا جوش دے رہی ہے اور اس سے بہت خوشبو اٹھ رہی ہے. کچھ لوگ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن زبردستی ان کو وہاں سے روکا جاتا ہے اور دوسری طرف ایک بدبودار کھانا پک رہا ہے، تعفن اٹھ رہا ہے، زبردستی ان کو اس کھانے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر، یا وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیر جگہ پہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے یا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی گھر میں حلال چیز موجود تھی اور دوسری جگہ سے سیم وہی چیز حرام کے ذریعے لی جائے۔ اگر انسان سوچے تو اللہ کے حلال کیا ہوئے اور حرام میں فرق کتنا کو ہے، صرف شیطان کی بات ہے نا کہ حرام چیز کو اٹریکشن دکھا دے، دلا دیتا ہے، اور حلال میں کوئی کشش نہیں رہتی، انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ اصل میں کشش اس جگہ پہ نہیں، اس کام میں نہیں، کشش شیطان کی ڈالی ہوئی ہے جو ہمیشہ برائی کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ ان الشیطان یامرکم بالفخشا، فخر اور فحش کا حکم دیتا ہے، کہ بے شک شیطان تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ بہرحال اس میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، کہا اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو یہی لوگ جو ہیں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہاں تک جو باتیں تھیں، عموماً ان کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ تھا، کیونکہ نمازوں میں خشوع آ نہیں سکتا جب تک انسان اپنے نفس پہ قابو نہ پائے۔ ایمان نہیں آتا، پہلی چیز دیکھ لیں، ایمان نہیں آ سکتا جب تک نفس پہ قابو نہ ہو، اور خشوع سے لے کے یہاں تک جتنے احکامات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے اوپر قابو پانے کے متعلق تھی۔ اب اس سے آگے جو باتیں شروع ہوں گی وہ ہیں انسانی حقوق اور معاملات کی۔